أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. یہ سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع ہے جو تلاوت کیا گیا. پہلے رکوع کے مضامین میں یہ بات تھی کہ اللہ پاک نے لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا, ان کی یہ شکایت فرمائی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں, اور صرف غفلت میں ہی نہیں بلکہ تنبیہ کے باوجود اعراض بھی کیے ہوئے ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ کوئی ان کو یاد دلانے والا, یاد دہانی کی کوئی چیز ان کے سامنے آئی ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ کھیل تماشا ہی کیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی پر اعتراض کیا, نبوت پر اعتراض کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا, تو اس مضمون کو تھوڑا تفصیل سے بیان فرمایا. چونکہ اعراض کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ مانا نہیں، اور ماننا چاہیے تھا پھر نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا. تو رسول کا نہیں ماننا یہ بنیاد بنتا ہے مذہب سے اعراض کی، کیونکہ اگر رسول کو مان لیے، ان کی باتوں کی تصدیق کر لیا، تو پھر مذہب کے انکار کی گنجائش نہیں رہتی. تو انہوں نے رسول کا انکار کیا، اور انکار کی بنیاد ایک تو یہ بتائی کہ یہ تو انسان ہے، اور دوسری یہ بتائی کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ خالص جادو ہے. کسی نے جادو کہا، کسی نے کہا کہ اضغاث احلام ہے، پراگندہ خواب ہیں، الٹے پلٹے خواب پڑتے ہیں، وہی سناتے ہیں لوگوں، نعوذ باللہ من ذلک. کسی نے کہا کہ یہ شاعری ہے، کسی نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام ہے، اللہ کی طرف لگا دیا ہے اس کو. بعض مفسرین اس کی طرف گئے کہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ خود مشرکین نے یہ باتیں تدریجن ایک سے بڑھ کر ایک کہنی شروع کی. پہلے تو یہ کہا کہ صاحب یہ آدمی ہے اپنے جیسے، یہ پیغمبر تو ہو نہیں سکتے. پھر اس کا کہنے کے نہیں یہ جادو ضرور ہے ان کے پاس. اب ہوتا ہے نا کہ نہیں بھائی جادو نہیں ہے، جادو ایسا کیسے ہوتا؟ تو کہ اچھا جادو نہیں ہے، اضغاث سے عالم ہے. ارے بھائی اضغاث سے عالم ایسے کیسے ہوتے؟ اچھا اضغاث سے عالم نہیں ہے، اس کو یہ گھڑا ہوا ہے انہوں نے. ارے بھائی کیوں گھڑ لے گا ایک آدمی نے بھی، یہ تو ایک شاعری ہے. ایسا یہ کے بعد ایک بتدریج ترقی کرتے ہوئے گئے، یعنی ایک بات نہیں کہی بلکہ کئی کئی باتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف کہیں اور انکار کیا. اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسانوں میں ہی بھیجے ہیں، اور انسانوں میں بھی مردوں میں ہی بھیجے ہیں. ایک اصول یہ ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، مرد ہے، انہیں کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اور پھر ہم نے ان پیغمبروں کے اندر وہ سب چیزیں رکھی جو انسانوں میں ہوتی ہیں، بھوک پیاس، کھانے پینے کی، صحت بیماری کی. تو ایسا جسم بھی ان کو ہم نے نہیں دیا کہ کھانے پینے کی اس کو ضرورت نہ ہو، اس جسم کو ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ ایسے ہی جسم دے کر بھیجا ہے جس میں کھانے پینے کی ضرورت لاحق ہو. اور پھر یہ کہ ان پیغمبروں کو ہم نے ہمیشہ نہیں رکھا، کسی ایک پیغمبر کو بھی ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، یہ ہمارے اصول ہیں. لیکن جب جیسے ہم نے ان پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور لوگوں نے پھر نہیں مانا، تو پھر ہم نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا کہ ماننے والوں کو بچا لیا، نہیں ماننے والوں کو برباد کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہ ان کو انسان ہونے کی حیثیت سے تھا، اس کا تو جواب دیا گیا اور سمجھایا گیا. لیکن یہ ہے کہ جو دلائل وہ چاہتے تھے اس کے علاوہ، کہ قرآن پاک کے علاوہ اور دوسری دلیلیں دی جائیں جو ہم مانگ رہے ہیں تاکہ آپ کو رسول مان سکیں، یا یہ کہ شاعری کا بہتان لگانا، افطرا کا بہتان لگانا، سحر کا بہتان لگانا، اضغاث احلام کا بہتان لگانا، یہ باتیں یہ بالکل چری ہوئی چھچوری تھی اور کسی بنیاد پر نہیں تھی، بس ایک ماننا نہیں ہے کسی کی بات کو، اس وجہ سے یہ بات کہی تھی. تو اس کا جواب دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مضمون، اپنا کلام کے عنوان کو دوسری طرف منتقل فرما دیا. وہ یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی بے ہودگی کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے نبی کے ساتھ، سب کو پتا ہے کہ شاعری کیسی ہوتی ہے، سب کو پتا ہے کہ گھڑا ہوا کلام کیسا ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اضغاث احلام کیسے ہوتے ہیں. اضغاث احلام کا مطلب پراگندہ خواب. پراگندہ خواب میں تو کوئی ایک چھوٹی بات کا مطلب بھی صحیح نکال سکتے چلے جائے کہ یہ تو پورا قانون ہے، پوری زندگی کا دستور ہے. کتنی حکمت کی باتیں اس میں ہیں، کتنے علوم اور مضامین اس میں ہیں، ساری دنیا بھر کے علوم اور مضامین اس کے اندر ہیں. اتنا مربوط کلام ہے، اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، اتنا مؤثر کلام ہے، کسی قسم کے ٹکراؤ سے، کسی قسم کے تضاد سے، کسی بھی قسم کے تضاد سے خالی ہے. ایک جگہ فرمایا بھی گیا ہے کہ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو اتنی موٹی کتاب میں ٹکراؤ ضرور ہوتا. یہ کیسا، یعنی اس کو جوڑنا اضغاث احلام کے ساتھ، یا اس کو جوڑنا شاعری کے ساتھ، اس کو جوڑنا افطرا کے ساتھ، تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک آدمی کسی چیز کو بہت معمولی لے رہا ہے، جو بہت اہم ہے لیکن بہت معمولی لے رہا ہے، اس کی حرکتیں ہیں. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انداز بیان دوسرا اختیار فرمایا، وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے جو ظلم کرنے والی تھی. بستیوں کو برباد کر دیا کا مطلب ہوتا ہے بستی والوں کو برباد کر دیا، کیونکہ جب بستی برباد کر دی جائے تو بستی والے تو آٹومیٹکلی برباد ہو ہی جاتے ہیں. بالخصوص اگر بستی والوں کو بستی سے باہر ہونے کا موقع نہ ملے، تو عام طور پر یہ تعبیر ہوتی ہے کہ بستی والوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا، تو مراد بستی ہی ہوتی ہے. وصل القریہ، گاؤں سے پوچھو تو گاؤں سے تو نہیں پوچھا جاتا، گاؤں والوں سے پوچھا جاتا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے نا، وصل القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی سے پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی. تو بستی سے تھوڑی پوچھا جائے گا، بستی والوں سے پوچھا جائے گا. ایسے وکم قسمنا من قریہ، کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں جو ظالم تھی، یعنی بستی والے ظالم تھے. بستی خود ظالم نہیں ہوتی، بستی والے ظالم ہوتے ہیں. اور یہ کلام ہے، فصاحت کا، بلاغت کا ایک انداز ہے، یہ بولنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس بستی والوں کو کیا تو وہ سب کو شامل نہیں ہوتا، اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ شاید کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو چھوڑ، کوئی پکڑ گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی نکل گیا. نہیں، پوری کی پوری بستی ہم نے اڈیل دی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچا بچا نہیں پھر اس میں سے. یہ سب ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. قرآن پاک میں جب ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد گناہ ہوتے ہیں. ہمارے اردو میں اور دوسرے زبانوں کے اندر جب ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک خاص معنی میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا حق مارے، ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کرے نا حق کے، تو وہ ظلم کے معنی میں ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں ظلم اس معنی میں نہیں، اس معنی میں بھی آتا ہے، یہ اس کا ایک فرد ہے. لیکن اصلا جب بھی ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مراد ہوتی ہے. نافرمان تھی وہ بستیاں، اور نافرمانی ظلم اس لیے ہے کہ نافرمانی ہی اصل ظلم ہے. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھنا، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. حق والے کے پاس حق نہیں رکھا گیا، اسے چھین لیا گیا، تو جگہ سے ہٹا دیا نا آپ نے اس چیز کو، اس لیے وہ ظلم ہے. جو آدمی ناحق ہے، بے قصور ہے، اس پر زیادتی کر دی، اس کا ہاتھ توڑ دیا، اس کی کمر توڑ دی، اس کو مار دیا، زخمی کر دیا، تو ظلم کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے سزا دیے جانے کے، تکلیف دیے جانے کے قابل نہیں تھا وہ. تو گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، مخالفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا، کسی انسان کو حق نہیں ہے ان کی مخالفت کا. ہر انسان ان کی مخلوق ہے اور ہر شے ان کی مخلوق ہے، تو وہاں مخالفت کی کیا معنی ہے؟ تو وہ ظلم ہے. اور سب سے بڑی مخالفت شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اسی لیے شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. حالانکہ شرک میں نہ کسی پہ زیادتی ہو کر رہا ہوتا بندہ، نہ کسی کا مال کھا رہا ہوتا، اور نہ جناب والا کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو رہی ہوتی، کچھ نہیں. لیکن قرآن کی زبان میں، مذہب کی زبان میں، وہ سب سے بڑا ظلم ہے. چاہے ایک آدمی چیریٹی سے پوری دنیا کو بھر دے، صدقہ دے دے کے، عطیہ دے دے کے، اپنے مال میں سے کھانا کھلا رہا غریبوں کو، اجنا والا پرندوں کو بھی کھلا رہا ہے، تیتر بٹیر کو بھی کھلا رہا ہے، کبوتروں کو بھی دانے ڈال رہا ہے، اور اسے ساتھ گایوں کو بھی کھلا رہا ہے. وہاں پاس گایوں کو پال کے بعد آپ تک کھلاتے رہتے ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، شفقت بھی ہے، تحفے ہدیے دے رہا ہے، لیکن شرک کرتا ہے. دنیا کا ظالم ترین شخص ہے وہ، بدترین ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ہم لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ اچھائی اور برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی روشنی میں کنسیڈر کریں، قبول کریں، ایکسپٹ کریں. اللہ کے پاس جو چیز اچھی وہ اچھی، اللہ کے پاس جو چیز بری وہ بری. ہمارے سوچ لینے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے چاہ لینے سے کیا ہوتا ہے، انسانوں کے چاہ لینے سے کیا ہوتا ہے. انسان جس کو اچھا بول رہے وہ اچھا ہو جائے، انسان جس کو برا بول رہے وہ برا ہو جائے. آج کا انسان ایک چیز کو اچھا بولتا ہے، کل آنے والا انسان اسی کو پھر خراب بولتا ہے، پرسوں آنے والا پھر اسی کو اچھا بولتا ہے، پھر اس کے بعد والے دن وہ اسی کو اچھا بولتا ہے. اچھائی برائی کا تو کوئی معیار رہے گا ہی نہیں. ایسے ظلم کا اور عدل کا، سچ کا اور جھوٹ کا، صحیح کا اور غلط کا معیار جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، بندوں کا علم نہیں ہوتا. معیار حق اللہ کا علم ہے، اللہ کے نبی کا علم ہے. انہوں نے اگر اس کو غلط کہا سر، وہ چیز غلط ہے. اور اگر انہوں نے اس کسی چیز کو اچھی کہا، وہ چیز اچھی چاہے پوری دنیا کے نزدیک پسند ہو یا نہ پسند ہو، پسند اور ناپسند کا اعتبار. یہ چیز صرف عقیدوں پہ نہیں آتی، اور یہ چیز صرف معاملات میں نہیں آتی، یہ چیز کلچر میں بھی آتی ہے، یہ چیز تہذیب میں بھی آتی ہے، تمدن میں بھی آتی ہے، یہ چیز آدمی کے رہائش طرز زندگی پر بھی آتی ہے، یہ چیز آدمی کے کھانے پینے کے طور طریق میں بھی آتی ہے. ہم اپنی پسند سے ایک چیز کو اچھا مقرر کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس وہ چیز اچھی نہیں. تو تمہارے اچھا سمجھ لینے سے وہ اچھی ہو جائے گی. جب کل اس کی بنیاد پر مار پڑے گی, اللہ کے پاس سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا, آدمی جواب دے سکے گا تھوڑی, نہیں دنیا والے سارے اچھے سمجھ لیتے ہیں اس لیے میں اچھا ہوں, نہیں ہوتا ویسے. اچھا وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے. تو ظلم وہی ہے جو اللہ کے پاس ظلم ہے. اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے. اس وقت پوری دنیا ظلم سے بھر گئی. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کی نافرمانی سے بھر گئی. اور جہاں جتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ جگہ اتنی زیادہ, وہاں اس جگہ کے رہنے والے اتنے زیادہ ظالم ہوں گے. چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے ایک دوسرے کو آرام ہی ملے, سب ظالم ہیں. فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی, بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اللہ پاک ان مشرکین کی طرف اصل میں اشارہ فرما رہے ہیں, یہ چپردی چپردی کا شوربہ, ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسے کتوں کو تو ہم نے تھپڑے مار کے ختم کر دیے. وانشأنا بعدها قوما آخرین, اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون, ہوا کیا پتا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ شروع میں تو بہت خوش, حشاش بشاش, مخالفت, مسخرہ پن, ہنسی جوک اہل حق کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ, اللہ کے رسولوں کے ساتھ, اللہ کے نبیوں کے ساتھ, نبیوں کے نائبین کے ساتھ, جو چاہے وہ کرتے تھے. لیکن جب ہمارے عذاب کو انہوں نے دیکھا, اور دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ محسوس کیا, فلما احسوا بأسنا, جب ہمارے باس کو, جب ہماری پکڑ کو انہوں نے محسوس کیا, اذا هم منها يركضون, تو بھاگنے لگے. کوئی چارہ ہی نہیں تھا, نہ کسی سے فریاد کی جا سکتی تھی, نہ اپنی طاقت کا زور لگایا جا سکتا تھا, نہ کوئی وسائل اختیار کیے جا سکتے تھے, سوائے بھاگنے کے کچھ راستہ نہیں تھا. اور رکض اصل کہتے ہیں گھوڑے کو ایڑی مار کے بھگانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڑ لگائی انہوں نے زور سے اپنے سواریوں کی, بھاگو. اور ایسے وقت میں سواری پہ بیٹھنے کی فرصت کس کو ہوتی ہے؟ تو مطلب اتنی تیزی سے بھاگے کہ جیسے کوئی سواری پہ ایڑ لگا کے بھاگتا ہے. اگر آپ کسی کو بولیں کہ ایسا بھاگا جیسے کار جاتی ہے, تو کیا مطلب بنے گا بات کا؟ یہ بہت ہی زیادہ اہتمام, بہت زیادہ شدت سے, اور بہت اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بھاگا. مطلب احسوا بأسنا, جب انہوں نے ہمارے باس کو اور ہماری پکڑ کو محسوس کیا تو بھاگنے لگے. سب غرور ختم ہو گیا, بڑاپن نکل گیا. لا ترکضوا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھاگو مت. ارجعوا الى ما اترفتم فیہ, اپنے ناز و نعمت میں واپس چلو. یا تو یہ تعبیر ہے کہ بھاگ کیوں رہے, کیوں نہیں رہتے اپنے شاہی محلات میں, اپنی شاہی بلڈنگوں میں, اپنی عالیشان بلڈنگوں میں, اپنے عالیشان فرنیچروں میں کیوں نہیں رہتے؟ واپس جاؤ, وہاں رہو. کسی کو خبر نہیں تھی. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نادا منادن, پکارنے والے نے پکارا, یعنی فرشتوں نے آواز لگائی ان بستی والوں کو کہ کیوں اپنے گھروں سے کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ یہ تو وہی ہے نا جس کی وجہ سے تم مذہب سے اور ایمان سے دور ہوتے تھے, نبی کی اتباع سے ہار آتی تھی, بڑے پن سے اپنے بڑے پن کے خلاف سمجھتے تھے, بھائی وہاں چلو. ارجعوا الى ما اترفتم فیہ, اپنی نعمتوں کی طرف لوٹو. ومساکنکم, اور اپنے عمدہ عمدہ مکانات کی طرف چلو. لعلکم تسالون, شاید تم سے وہاں کچھ پوچھا جائے, کوئی پوچھنے والا موجود ہو, کوئی بتانے والا موجود ہو. سب کو پتا ہے کہ نہ وہاں کوئی پوچھنے پوچھانے والا موجود ہے, نہ وہاں گئے تو پھر خیر خبر ہے اور ڈبل ہے, اس وجہ سے بھاگے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, کہنے لگے افسوس اور ہم پر مصیبت ہو, واقعی ہم نے ظلم کیا. اللہ پاک نے گزشتہ بستیوں کے واقعات کو سنا کر سبق دیا ہے کہ انجام جو ان کا ہوا اس سے عبرت حاصل کرے ہر کوئی بندہ. جب تک آدمی پر مصیبت نہیں آئی سر پہ, چل رہی گاڑی اور وہ ڈھکیل رہا ہے, اور وہ ایزی لے رہا ہے, اور وہ ہو کیئر میں چل رہا ہے, کون کیئر کرتا ہے, کون پرواہ کرتا ہے؟ لیکن جب آتا ہے ہمارا پنجہ قریب میں اور پکڑ اور گرفت آ جاتی ہے, تو پھر بھاگنے سے کام نہیں چلتا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں, بھاگنے سے بچتا نہیں پھر آدمی. ایسے ہی ہوا ہے پہلے, اور جب سر پہ مصیبت آ گئی تو کہنے لگے ہم سے قصور ہو گیا. تو کیا یہ کہنے کی وجہ سے ہم سے قصور ہو گیا چھوڑ دیے گئے؟ چھوڑے نہیں گئے. فما زالت تلک دعواہم, برابر یہی پکارتے رہے ہم سے قصور ہو گیا, ہم سے قصور ہو گیا. آئی ایم ساری کرنے کا ٹائم ہے وہ, ایکسکیوز می بولنے کا ٹائم ہے وہ. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں, اس وقت کوئی آدمی کہے کہ ہم سے قصور ہو گیا, ہم نے ظلم کیا, ہم سے غلطی ہو گئی, اس وقت بولنے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے، آج بول لو اور آج ہی صحیح ہو جاؤ. فما زالت تلک دعویٰ ہوں، ان کی پکار یہی رہی، وہ یہی کہتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح سے کر دیا اور بجھے ہوئے چراغ کی طرح سے کر دیا. ایک چراغ تھے زندگی کے جو بجھ گئے، اور کھیت تھے جو لہرا رہے تھے زندگی کے جو کاٹ دیے گئے، مشین جن پہ چلا دی گئی، کوئی حیثیت نہیں رہی. اللہ پاک اپنی عظمت اور بڑائی دکھا رہے ہیں کہ جب میں پکڑتا ہوں کسی کو، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، طاقتور ہوں یا کمزور ہوں، وسائل رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن میری مخالفت کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا. تو ان کو یہ فرما رہے کہ اب تم باتیں بنا رہے ہو ہمارے نبی کو ماننے میں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم یہ تو کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے، واقعتر اللہ پاک کے سامنے کبھی بھی کوئی کچھ بھی نہیں رہا. وہ ایسی قدرت والے ہیں، وہ ایسی شان والے ہیں کہ ان کے سامنے کبھی بھی کوئی کچھ نہیں. ساری دنیا، ساری کائنات، سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صلحاء، سارے اتقیاء، ساری فوجیں اور سارے لشکریں اور سارے بادشاہت ہیں، ایک سیکنڈ کی چیز نہیں اللہ پاک کے سامنے، بالکل بجھا دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، قرآن یا سورہ یاسین میں بھی ہے نا، ان کانت اللہ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک ڈانٹ ہم نے پلائی سارے بجھ کے رہ گئے. خمود کے منع آتے ہیں چراغ بند ہو جانا، گل ہو جانا، سب شور شرابہ ختم، یہاں سے وہاں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون خاص بیان فرماتے ہیں کسی خاص واقعے سے متعلق، لیکن بات اس میں عام ہوتی ہے. ابھی آیت مبارکہ میں مجھے اور آپ کو سب کو بہت عبرت ہے، بہت سبق حاصل کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت والا جو رخ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اچھا، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ کی مخالفت نہ کرے، رسول کی مخالفت نہ کرے، لیکن بے پناہ اس سے مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. تو دو کام کرنے پڑتے ہیں اس میں. ایک کام تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ رسول کی اور اللہ کی مخالفت اور موافقت کا صحیح علم ہو جانا، ڈیٹیل سے معلوم ہو جانا کون سی جگہ میں کون سا عمل موافق ہے مخالفت، علم میں کنفیوژن نہیں رہنا، الٹاپن نہیں رہنا، معکوس علم نہیں رہنا، پلٹا ہوا. اس کے واسطے ضرورت پڑتی ہے صحیح علم حاصل کرنے کی. صحیح علم حاصل ہوتا ہے صحیح علم والوں سے، یا صحیح علم والوں کی کتابوں سے، یا صحیح علم والوں کے کیسٹس وغیرہ سے. سورسز صحیح ہوں گے تو صحیح علم آئے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کہ اس صحیح علم کے مطابق صحیح عمل کرنا. صحیح علم کے مطابق صحیح عمل کرنا ایک پروسیس چاہتا ہے، خالی معلوم ہوتے نہیں ہو جاتا. ایک تھوڑی بات بیچ میں تمہید کے طور پر ہے، لیکن وہ بات عرض کر دیتا ہوں. اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہ مضمون آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کے عمل کا تعلق اس کی چاہت، اس کے ارادے اور طبیعت سے ہے. اور طبیعت جو ہے قرآن والے علم اور حدیث والے علم سے ہٹی ہوئی ہماری. ہر انسان کی طبیعت قرآن کے علم سے اور حدیث کے علم سے ہٹی ہوئی ہے. نفس کا دوسرا نام طبیعت ہے، سمجھنے کی سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں. نفسانیت کا دوسرا نام طبیعت ہے. فطرت الگ چیز ہے، طبیعت الگ چیز ہے. جن چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کے اندر کچھ خصوصیت ایسی ہے کہ جیسے جیسے یہ ڈیولپ ہوتا ہے اس میں سے جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ اسلام کے اور دین کے خلاف ہے. اصل یہ ذہن میں رکھو بات کو. نفسانیت کا مطلب، جیسے ہم بڑے بڑے ہوتے ہیں ویسے نفس ہمارا موٹا اور بڑا ہوتا رہتا ہے، چاہتے آنے لگتی. اس کو قرآن پاک کی زبان میں ہوا کہتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، نفس سے اٹھنے والے جو غبارات ہیں، غبار تو محسوس ہونے والی چیز ہے، بخارات محسوس ہونے والی چیز ہے، اس کے اندر جو خواہش اٹھتی ہے وہ مراد ہے. وہ چیز جو ہے وہ اسلام مذہب کے خلاف ہے. وہ اصل میں اس میں سے حرص اٹھتی ہے، تما اٹھتی ہے، لالچ اٹھتی ہے، بے صبری ہے، بے شکری ہے، لذت طلبی ہے، دنیا طلبی ہے، دنیا کی چاہت ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، وہ چیزیں ہیں جو اندر سے اٹھتی ہیں. یہ تو وہ تو اسلام کے خلاف ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں. تو جو صحیح علم ہے اس پر صحیح عمل جو ہے پہلے سے نہیں ہوتا انسان میں. اس کو وہ پہلے والی چیز کو دبا کے دوسری والی چیز کو اس کے اوپر لانے کا ہے. یہ جو عمل ہوتا ہے اس عمل کا نام مجاہدہ ہے. تو اس کی سہولت کے واسطے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک مستقل کام ہے، محنت ہے، اور ہر زمانے میں اس کو اختیار کرنے کی تدابیر الگ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعتوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، مواقع کے اعتبار سے. جس جگہوں پر، جن گھروں میں، چاہے بڑے لوگ ہوں چاہے چھوٹے لوگ ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں یا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں، اگر وہ مواقع ان کو میسر نہیں آئے تو آدمی جانتا بہت کچھ ہے، کرتا کچھ بھی نہیں، ہوتا نہیں اس سے کچھ بھی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، چلتی نہیں طبیعت، اور پھر آدمی ملامت کرتے کرتے مر جاتا ہے، اپنے آپ کو روتے روتے ہی مر جاتا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. وہ اچھی علامت نہیں ہوتی، علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ بیج ہی خراب تھا، مٹیریل خراب رہا تو اس سے کوئی اچھا پرزہ پرزا تیار نہیں ہوتا، چاہے پلاسٹک کا مٹیریل ہو، لوہے کا مٹیریل ہو، المونیم کا ہو، سلور کا ہو، کوئی بھی مٹیریل اگر خراب ہے آپ اس سے انجن کا کوئی کام تھوڑی لیں گے، گاڑی کا کوئی پرزہ تھوڑی بنائیں گے، اس کو الگ ڈال دیں گے گاربیج میں. اچھے مٹیریل سے چیز تیار کی جاتی. مرنے تک اگر آدمی سدھرا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بیج ہی سڑا ہوا تھا، بہت خطرناک بات ہے وہ. اور اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اختیار اور ارادہ دیا ہے، اس کے کام لے کے سنبھال لینا ہے اپنے آپ کو، نہیں تو پھر اپنی بربادی ہے. تو اس لیے صحیح علم حاصل ہونا ضروری ہے، اور صحیح علم کے لیے صحیح عمل ضروری ہے، صحیح علم کے ساتھ. اور صحیح عمل آنے کے لیے خالی صحیح علم کافی نہیں ہوتا، اس کا ایک علاج ہے، اس کی ایک تدبیر ہے جو آدمی کو کرنی پڑتی ہے. مختلف تدابیر مختلف زمانے میں ہیں. سب سے بہتر تدبیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو وہ انوائرمنٹ دیا جائے جہاں صحیح علم پر عمل پایا جاتا ہے. وہ عام طور پر ہر زمانے کے صلحاء، اہل اللہ، اولیاء ہوتے ہیں، وہاں جا کے بندہ رنگ پکڑتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. اور وہ ان کی اپنی طبیعت نہیں ہوتی، وہ شریعت ہوتی ہے، وہ چونکہ وہ اس پر عمل کر چکا ہے، محنت کر کے وہ آ چکا ہے، تو یہ اس پر آنا آسان ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہر جگہ میسر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں غیبی. وہ یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کے حالات ہیں اور اعمال ہیں، وہ والا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. تبلیغ میں یہی ہوتا ہے، سارے 10-15 مل کے جو جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنا ورک ایسا بناتے ہیں، اس کا پروگرام، اس کو ایسا پروگرام کیا گیا ہے کہ بھائی وہاں جا کے اگر کوئی آدمی نیک متقی آدمی کے پاس جائے تو کیا کرے گا، وہی کرنا، اس کو دوسرا کام کرنے نہیں دینا ہے. وہ خاص ریزن ہے اس کا، تاکہ 24 گھنٹے کے ماحول کے اندر اس کو ایک خاص قسم کی چیز سننے کو ملے، خاص قسم کی چیز کرنے کو ملے. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ جب وہ خود وہ لوگ جب کر رہے ہیں اس پر، تو ان کی اپنی ذاتی چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی اللہ والا بھی ہوتا ہے. اپنی طبیعتوں، اپنی عادتوں کو چھوڑنے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر شریعت کو لانے، سنت کو لانے کے واسطے جو مجاہدہ چاہیے، اس کی ایک ہمت بنانی پڑتی ہے. نمبر 2، اس کی ایک عادت بنانی پڑتی ہے. ہمت ہونا اور عادت ہونا، اور عادت بنانے کے واسطے کسی چیز کو بار بار کرنا ہوتا ہے بتکلف. ڈرائیونگ کی عادت بنانے کے واسطے بار بار کرنا پڑے، بار بار ڈرائیونگ کرنی پڑے گی بتکلف. ٹائپنگ کی عادت کے واسطے بار بار ٹائپنگ کرنی پڑے گی بتکلف. لکھنے کی عادت کے واسطے، ایسے ہر کام کی عادت کے واسطے، اس کام کو جب بار بار کرتے ہیں تو وہ عادت بنتی ہے. تو نیک کاموں کو بار بار کرنا بتکلف، اس میں غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہی رہنا، یہ کسی کی نگرانی میں ہوتا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں دھیرے 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 دھیرے، تو صحیح عمل کے، صحیح علم کے مطابق صحیح عمل آتا ہے. اور جب صحیح علم کے مطابق صحیح عمل آ جائے تو پھر وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول و معتمد ہو جاتا ہے، معتبر ہو جاتا ہے، قابل اعتبار ہو جاتا ہے. وہ سمجھایا گیا مجھے اور آپ کو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں پر اللہ پاک نے ایسے تبصرہ فرمایا، بجائے اس کے کہ ان کے سوالوں کا، ان کے اعتراضات کا جواب دے، بےہدہ اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا. جواب جاہلا خاموشی باشد، جاہلوں کا جواب خاموشی ہوا کرتا ہے. کیونکہ اس کا مقصود کوئی جواب علم حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصود تو جہالت ظاہر کرنا ہے. اور جو چیز تنبیہ کرنے کی ہے دماغ صحیح ہونے کے لیے، وہ تنبیہ کر دی، وہ قادر مطلق ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، وہ اپنی شان دکھا دیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں اپنا کوئی کارنامہ دکھا دوں ان کو، ان کی اپنی قدرت دکھا دوں، اس سے پہلے سمجھا دینا ان کی شفقت و مہربانی ہے، ورنہ تو وہاں کیا ہے، کسی چیز کو بھی حکم دے دیں، زمین کو حکم دے دیں وہ نگل جائے، ہوا کو حکم دے دیں وہ اڑا کے لے جائے، پانی کو حکم دے دیں وہ ڈبو دے، وہ اپنی طرف کھینچ لے، آگ کو حکم دے دیں وہ جلا کے بھسم کر دے، وہاں پہ آگ کہاں ہے بولے آگ تو آسمان سے بھی برس جاتی ہے، برسی ہے کئی مرتبہ، دور کی آگ قریب آنے کتنا ٹائم لگتا ہے، جانوروں کو حکم دے دیں وہ آ کے حملہ کر دیں، پرندوں کو حکم دے دیں وہ آ کے حملہ کر دیں، ان کو پکڑنے کے لیے کوئی بیماری اندر سے پیدا کر دیں، بیماریاں نئے نئے ڈال دیں، وبا عام کر دیں، تعاون عام کر دیں، حیضہ عام کر دیں، ایک ساتھ سارے کے سارے سو جاتے ہیں، ایسے مطلب کس چیز سے پکڑنا ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی، مگر یہ ان کی مہربانی ہے کہ موقع دیتے ہیں، آج نہیں کل سنبھل جائے، کل نہیں پرسوں سنبھل جائے، تھوڑا اور موقع لے لے، تھوڑا اور موقع لے لے، تھوڑا اور موقع، بڑے حلیم ہیں، اللہ پاک سے زیادہ حلیم کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ پاک سے زیادہ بردبار کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ بردبار، اس لیے ان کی طرف سے موقع دیا ہے، ورنہ تو کسی بھی چیز سے کبھی بھی کسی کو بھی پکڑ لے، کتنے کو بھی پکڑ لے، نہ ان کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی برائی کر سکتا، نہ ان کی کوئی عزت میں اضافہ کر سکتا، وہ جیسے کہ ہیں بس ویسے ہیں، اس لیے فرمایا کہ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے افسوس ہم تو قصور کرتے رہے، ہم تو ظلم ہی کرتے رہے، فما زالت تلک دعواہم، برابر ان کی یہی پکار رہی، یہی آواز لگاتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹا ہوا بنا دیا، بالکل ریزہ ریزہ کر دیا، جیسے گھاس کاٹ دیا جاتا ہے، خامدین، اور یہاں تک کہ ہم نے ان کو بجھا دیا، سب یہاں سے تو ختم ہو گئے، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو کھیل کے لیے تو نہیں پیدا کیا نا، اس کا تعلق مضمون پیچھے سے دیکھیے کس بات کا، اللہ پاک کدھر سے لا رہے ہیں، یہ آسمان اور زمین کا یہ پورا نظام، چاند و سورج کا نظام، کہکشاؤں کا نظام، ہواؤں کا نظام، بادلوں کا نظام، یہ پوری زندگی کا سسٹم اور سیٹ اپ جو ہم نے کیا ہوا ہے، اگر یہ رسول کو بھیج کے نہیں بتایا جائے تم کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، رسول کو تم کو نہیں ماننا ہے، تو کیا ہم نے یہ کھیل تماشے کے لیے کیا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، اگر صرف کھانا پینا جورو بچے جاب یہ ہے تو پھر تو یہ اتنا سارا جو ہم نے سیٹ اپ کیا وہ کچھ بھی بیکاری ہو گیا، پھر وہ اگر یہ آسمان اور زمین ناحق نہیں پیدا کیے گئے، کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیے گئے، کسی مقصد سے پیدا کیے گئے، رسول کو ماننا ضروری ہے، وہی بتائیں گے تم کو کہ کیا ہے وہ کام کرنے کا، تو رسول کی رسالت پر انکار کرنے سے جن جن چیزوں کو جو چیزیں ڈیمیج ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اللہ پاک، کہ اگر تم رسول کا انکار کرو گے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو خالی کھیل کے لیے بنایا ہے، یہ کوئی کھیل کا میدان ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، نہیں پیدا کیا ہے ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلنے کے لیے، ہم کوئی کھیلنا چاہ رہے تھے، کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہم کو کھیل کی کوئی چیز بنانی ہوتی تو ہم اپنی طرف سے کچھ اور بنا لیتے، یہ عرضی یہ مخلوق اور بے حیثیت چیز وہ ہم ہمارے کھیل کے لیے منتخب کرتے اس کو، وہ تو اس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا ہے، یعنی ہم اپنی ذات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اپنی صفات کا کوئی، وہ تو کمال کی بھی چیزیں ہیں، یہ جو مخلوق ہے آسمان و زمین کی درمیان کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بے حیثیت ہے اللہ کے سامنے، اس کو کیا اللہ پاک اپنے لیے لہو لعب اور کھیل تماشا بناتے، ان کنہ فاعلین، اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو، مطلب مفسر نے لکھا ہے کہ ہمارے شایان ہی نہیں، وہ ہمارے لیے عیب ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات سبحان ہے ان چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، نہیں کرتے، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم حق کو لے کر باطل کو مارتے ہیں، فیدمغوہ، اور باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں، اب یہاں پہ ایک اور تنبیہ کر دی ان کو، پہلے فرما دیا وکم قسمنا من قریۃ، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ برباد کیا ہے، اگر یہ تکبر کرتے ہیں تو ذرا ہوشیار ہو جائیں، نہیں مانتے ہیں تو ذرا ہوشیار ہو جائیں، اب اس کے بعد یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کو لیتے ہیں اور باطل کو مارتے ہیں، باطل پھیلتا ہے پھیلتا ہے پھیلتا ہے پھیلتا ہے، پھر حق کو چھوڑتے ہیں، وہ جا کے ایک ایک کا دماغ نکال دیتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ باطل حق کا دماغ نکال رہا، لیکن اچانک ایسی کایا پلٹتی ہے کہ حق باطل کا دماغ نکال دیتا ہے، باطل کا حق کا تو دماغ نکالا نہیں جا سکتا چونکہ حق کی بیس تو مضبوط ہوتی ہے، باطل کی بنیاد صرف فکروں پر اور خیالات پر ہوتی ہے، اس لیے دماغ کا لفظ بولا گیا، دل کا لفظ نہیں بولا گیا، وہاں پہ حق کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا، بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ پاک تو بجھنے نہیں دیں گے، اور اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم حق کو لے کر باطل کو مارتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ پھینکتے ہیں ہم حق کو باطل پر. قذف یقذف کے معنی پھینکنے کے بھی آتے ہیں، مارنے کے بھی آتے ہیں، پھینک کے مارنا. تو اب یہ تمام مشرکوں کے شرک میں اور ظالموں کے ظلم میں اور جنا والا ظلمت کدے میں پوری انسانیت کے، آپ تصور کریں پوری دنیا پہ جو چھا گیا تھا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، متمدن قوموں میں، غیر متمدن قوموں میں، کہیں کوئی ایمان اور اسلام اور اللہ پاک کی رضا والی زندگی کچھ بھی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. اس حق نے آ کر وہ باطل کے دماغ نکالے ہیں، وہ باطل کے دماغ نکالے ہیں، باطل کو پاش پاش کر دیا یہاں سے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینک کر مارتے ہیں حق کو باطل پر. فیدمغوہ، اور باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں. فیدہ ہوا ظاہر، اور وہ چلا جاتا ہے. اس میں پیشین گوئی فرما دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کے رہیں گے، آپ کی رسالت غالب ہو کے رہے گی. بنتا اچھا. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں پر جن کو تم ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہو. ہمارے نبی کے بارے میں جو تم ان کے اسغاث احلام ہونے کا، ساحر ہونے کا، شاعر ہونے کا، فلاں فلاں ہونے کا جو الزام لگاتے ہو، اس کی وجہ سے تم پر بڑا افسوس ہے، بڑی ہلاکت ہے تمہارے پاس. اور ہم تو، ہمارا تو پلا پروگرام یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل. تو اب یہ جو مضامین ہوتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، فیدمغہ فیدہ ہوا زاہق، اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے کہ کس پس منظر میں، کس گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک عام مفہوم ہوتا ہے. قرآن پاک میں یہ ایک عام اصول ہے، ہمیشہ کو کام میں لانے کا ہوتا ہے، کہ اس میں ایک پیغام ہوتا ہے ساری انسانیت کے لیے، چونکہ وہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. الا یہ کہ کوئی خاص بات ایسی ہو جو اس خاص واقعے کے ساتھ میں مخصوص ہے، بلکہ آپ کو بتایا جائے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ الگ بات ہے، ورنہ ایک عام بات ہوتی ہے. یہ جو اللہ پاک کی بات ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. یہ چیز قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے سیلاب آتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے مختلف راستوں پر، گلیوں میں، ادھر ادھر، تو تم ایک بات دیکھو گے کہ وہ پانی بہت سے کچرے کو، خس و خاشاک کو اس کے اوپر لے لیتا ہے، خس و خاشاک اس کے اوپر آ جاتا ہے، جھاگ آ جاتی ہے، کچرا آ جاتا ہے، پتے آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ پوری جھاگ چھائی ہوئی ہے، پورا کچرا چھایا ہوا ہے، پوری لکڑی ہے، پورے یہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پورا وہی وہ ہے، پتے ہی پتے یہاں سے وہاں تک. لیکن ہوتا یہ ہے، پھر فرمایا کہ اسی طریقے پر جب تم سونا گلاتے ہو، چاندی گلاتے ہو، مما چاہے وہ من حلیہ ہے نا، انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ او متاع زبد مثلہ. تم زیور بنانے کے واسطے جو پگھلاتے ہو سونے اور چاندی کو، اس میں بھی جھاگ اور کچرا اوپر ایسے ہی آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كذلك يضرب الله الحق والباطل، اللہ پاک حق و باطل کو ایسے ہی بیان فرماتے ہیں. فاما الزبد فيذهب جفا، وہ جو اوپر کا جھاگ ہے، کچرا ہے، خس و خاشاک ہیں، یہ سب چیزیں اچانک ادھر ادھر ہو کے ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گئی. واما ما ينفع الناس، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں وہ رہ جاتی، یعنی پانی رہ جاتا ہے. فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، اللہ پاک مثالیں اسی طرح بیان فرماتا ہے. پوری دنیا میں چاہے کتنا ہی شرک ہو، کتنا ہی دہریت ہو، کتنا ہی الحاد ہو، کتنا ہی بدتمیزی ہو، بے ہودگی ہو، یہ آپ کو ایسی لگے گی کہ پوری دنیا اس پہ چھا گئی، پوری دنیا پہ یہ چھا گیا، اب حق آنے کی کوئی توقع نہیں، صحیح بات کو کوئی قبول کرنے والا نہیں رہے گا، اب انہی کا دور دورہ ہے، انہی کی چلن ہے. جو کچے پکے ہوتے ہیں وہ بہنے لگ جاتے ہیں، جو ڈھیلے ہوتے ہیں وہ پزل ہو جاتے ہیں، منافقت پہ آ جاتے ہیں، بھائی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، حالات اچھے نہیں ہے بھائی، اپنا نام بدل دو، اپنی شکل بدل دو، اپنا یہ بدل دو، اپنا وہ بدل دو، مذہب بھی بدل دو، زندگی گزارنا ہے، کھانا پینا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر ایک آدمی حق کو بنیاد بنا کے اس پر جم جائے، حق کو چھوڑے نہیں، حق کو مضبوطی سے پکڑے، حق کی محنت کرے، حق کے لیے کوشش کرے، اب دیکھیں گے کہ باطل ایسا چلا جاتا ہے کہ سمجھ میں کہاں وہ ایک دم سب پہ غالب نظر آ رہا تھا اور کہاں ایک دم خس و خاشک کی طرح چڑھ جاتا ہے. یہ ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اسی لیے اس کے باوجود کہ باطل کی کوششیں زیادہ ہیں، حق کی کم ہیں. باطل پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، حق بہت محدود ہے، لیکن حق ہی غالب رہے گا، یہ قاعدہ ہے. حق پھیلے گا، حق پھولے گا، پھلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو جمائیں گے. امریکہ ہو، افریقہ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، 70 سال تک رشیا کے اندر حق کو دبانے کے واسطے سخت سے سخت کوشش کر لی گئی. اتنی سخت کوشش کر لی گئی کہ اگر ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ کسی نے پڑھ دیا تو بسم اللہ تو نے کیوں پڑھا، اللہ کا نام تو نے اس کنٹری میں لیا کیوں، اس پر 20-20 سال 30-30 سال کی سزا کاٹی ہے مسلمانوں نے. ایسے ساتھی ملے ہیں ہمارے ساتھیوں سے کہ جن کو 30 سال اس وجہ سے جیل میں رہنا پڑا کہ ایک مرتبہ انہوں نے زور سے بسم اللہ پڑھ دیا تھا. اللہ کا نام لینے کی سزا اتنی کبھی آتی بھگتنی پڑ جاتی ہے. اللہ کا نام لینا اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے کسی کے پاس، اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے، مرڈر سے بھی زیادہ جرم ہو جاتا ہے. مرڈر کرنے والے کو 30 سال کی سزا بہت مرتبہ نہیں ہوتی، 10-20 سال میں چھوٹ جاتا ہے، اس کو 30 سال کی سزا ہوگی. لیکن پھر دیکھو کیا ہوا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کشمکش کا ماحول کچھ بہت سی اپنی مصلحتوں کی وجہ سے قیامت تک رکھیں گے. یہ چلے گا، یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا. کبھی ایسا آپ کو زیادہ دکھے گا، کبھی ویسا زیادہ، کبھی ان کا ٹرن نظر آئے گا، کبھی اپنا ٹرن نظر آئے گا. ایک دور تھا، کبھی ہمارا ٹرن تھا. ساری دنیا میں اپنی توتی بولی جاتی تھی، اپنے ہی دور دورہ تھا. لوگ ہماری تہذیب کو پسند کرتے تھے، ہمارے لباس کو پسند کرتے تھے، ہمارے طرز معیشت کو پسند کرتے تھے، ہمارے طریقے پہ کھانے پینے میں عزت سمجھتے تھے، ہمارے طریقے کی دعوت کرنے میں عزت محسوس کرتے تھے، ہمارے طریقے کا لباس اختیار کرنے میں عزت محسوس کرتے تھے، اسی لیے بہت سے ملکوں کا لباس مسلمانوں کا لباس ہے، پہلے تھوڑا ہی تھا ان کا. افریقہ کے جتنے ممالک ہیں اس کے اندر کہاں یہ عرب کا لباس کہاں تھا؟ وہ تو عربوں سے آیا ہوا ہے، مسلمانوں سے آیا ہوا ہے. وہ عراق کا جو ہے نا، مصر کا، یہ سارا کا سارا مسلمانوں، اب جو مسلمان ملک سمجھے جاتے ہیں وہ پہلے کہاں تھے؟ مگر جب ہماری جب توتی بولی جاتی تھی تو ہماری تہذیب کو پسند کیا جاتا تھا، ہمارے لباس کو پسند کیا جاتا تھا، ہماری زبان کو پسند کیا جاتا تھا. کبھی اس کو غالب دکھاتے رہتے ہیں، دوسرا مغلوب نظر آتا ہے. عرصے تک چلا، اللہ پاک کی پھر مصلحت ہوئی، مسلمانوں میں اضمحلال آیا، ذوف آیا، ان کی سلطنتیں ختم ہو گئیں، ان کی بادشاہتیں ختم ہو گئیں، حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کی قوت چلی گئی. اب دوسروں کا ٹرن معلوم ہوتا ہے. یہ حق و باطل کی کشمکش رہے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے باطل حق ہو جائے گا اور حق باطل ہو جائے گا، صحیح غلط ہو جائے گا، غلط صحیح ہو جائے گا. نہیں، یہ امتحانات کے ادوار ہیں. پہلے زمانے کے مسلمانوں سے ویسا امتحان لیا گیا، آج کے مسلمانوں سے ایسا امتحان لیا جا رہا ہے. امتحان دونوں کا ہے، جمنا آدمی کو ہے. اس میں بھی اسلام پر ہی جمنا تھا، یہاں پر بھی اسلام پر ہی جمنا ہے. حق کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ باطل پر پھینکتے ہیں. اس کی تفسیر میں ایک بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق جو ہے وہ الفاظ سے آگے نکل کر پریکٹیکل میں آئے تو اس کو لے کے مارا جاتا ہے. باطل بھی پریکٹیکل ہے، عملاً ہے. تو حق لفظوں سے آپ نہیں پھینک سکتے. گولی ہے، جیسے بندوق کی گولی ہے، ریوالور کی گولی ہے، وہ گولی کے لفظوں کو لے کے آپ کتنے شیر مار سکتے ہیں؟ گولی کے لفظ سے آپ کسی شیر کو نہیں مار سکتے، کسی چوہے کو بھی نہیں مار سکتے. ہاں، گولی کی حقیقت سے شیر بھی مر جائے گا. تو جب باطل پریکٹیکل موجود ہے، خارج میں موجود ہے، ظاہر میں موجود ہے، حق کا ظاہر میں ہونا ضروری ہے. اور حق کے ظاہر میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ظاہر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق کا علم انسان کی زندگی کا عمل ہوتا ہے. انسان کی زندگی عملاً، انسان کی زندگی میں حق ظاہر ہونے لگے انسان کے عمل سے، تو وہ حق کا وجود خارجی کہلاتا ہے، بیرونی وجود کہلاتا ہے، باہر کا وجود کہلاتا ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عملاً وجود میں آئے تو پوری کی پوری اسلامی زندگی عملاً آ جائے انسان کے عمل سے، اور انسان جو ہے اپنے عمل سے حق کا ظاہری وجود بن جائے. حق کا لفظی وجود قرآن پاک میں ہے، حق اپنے لفظوں کے ساتھ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں. اصلی حق قرآن اور حدیث میں ہی ہوتا ہے، بقیہ سب اس کی تفصیلات ہیں، اس کی تشریحات ہیں. مرکز اصلی یہی ہیں دو، یہ ان کے الفاظ کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا جو خارجی وجود ہے وہ انسان خود بنتا ہے جب اس کا پورا عمل اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اور جو چیز جہاں ہے وہاں ہونا، مثلا میں لفظوں میں یہ بولوں کہ اچھی چیز کو دیکھنا چاہیے، خراب چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ میں حق کو آنکھوں میں نہیں آنکھوں سے ظاہر نہیں کر رہا ہوں، زبان سے ظاہر کر رہا ہوں، اپنی جگہ پہ نہیں ہے وہ چیز. بات سمجھ، وجود خارجی کا مطلب ابھی بھی لفظوں میں چھے، وہ وجود خارجی کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ دیکھے ہی حق صحیح کو اور نہ دیکھے غلط کو، تو وہ اس کا آنکھ سے متعلق ہے، کان سے متعلق کان کا حق، زبان سے متعلق زبان کا حق، دل سے متعلق دل کا حق، کھانے کا، کمانے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، سب چیزوں کا. جب یہ حق وجود اس کا یہ موجود ہو جائے گا باہر جس دن انسانوں کے اندر، اور اس کا ایک اچھا خاصا صحیح معیاری وجود قائم ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس کے کیا اثرات مرتب فرماتے ہیں، بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے وہ چیز. اس وقت ساری دنیا کو جس چیز سے پریشانی ہے وہ یہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اور آپ کے پیٹ میں اگر مذہب ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. آپ کے میرے پیٹ میں، کسی انسان کے پیٹ میں کوئی مذہب ہے تو اس کو کسی سے اعتراض نہیں، باہر نہیں آنا چاہیے اس کا مذہب. باہر تو سوائے بے دینی کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، بدتمیزی کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے سارا اعتراض. اور ہم اس بات کے مکلف، مجبوری ہماری، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم ساتھ دے دیتے تاکہ سکون سے جی لیں. مجبوری یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ظاہر اور باطن دونوں میں اپنا مذہب دیکھنا چاہتا ہوں، تو کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنے مذہب کو تو اپنے اوپر لاگو کرنا ہی پڑے گا، مجھے بھی لاگو کرنا پڑے گا، آپ کو بھی لاگو کرنا پڑے گا. تو ہوگا یہ کہ ایسے افراد ہو جائیں گے، یہ پودے ہو جائیں گے، اللہ تبارک حق کے پودے ہو جائیں گے، حق کے موجودات خارجیہ ہو جائیں گے، اور جس جگہ پر حق ظاہر ہو جائے گا عمل سے، اس میں اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے، اس میں اتنا نور ہے، اس میں اتنی برکت ہے، اس میں اتنا خیر ہے کہ اس کی طرف اگر لوگوں کو بلایا بھی نہ جائے تو لوگ جھکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. عملی دعوت جو ہوتی ہے وہ قولی دعوت سے کہیں زیادہ پاورفل ہوتی ہے. حضرت صحابہ کا اصل کمال وہی ہوا ہے، بزرگوں کا اصل کمال وہی ہوا ہے، تو ان لوگوں کی پوری زندگی جو ہے وہ عملی اعتبار سے پوری اسلام پہ ڈھلی ہوئی تھی. اس کے جو انوار و برکات ہوتے ہیں وہ پھیلتے ہیں. جب کبھی آپ اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر ایک طرف کھڑا کر دیں اور غیر اسلامی تعلیمات کو عملی طرف دوسری طرف کھڑا کر دیں، جس کے ذہن میں اور عقل میں ذریع بھی سلامتی موجود ہے، ابھی بھی انسانیت موجود ہے، وہ ہرگز دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا یہ بدتمیزی ہے، یہ بےہودگی ہے، یہ صحیح چیزیں نہیں ہوتی، یہ صحیح چیز ہے. اس لیے باطل چاہتا کیا ہے کہ اگر ہو تو لفظوں میں ہو یا پیٹ میں ہو، اندر ہو، باہر نہ آئے. اور ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ نہیں، تم اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. ہاں، کسی سے پنگا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مصیبت پا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی حیثیت نہیں ہے، خاموش بیٹھو، مگر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کو لاگو کرو، اپنے ظاہر پر بھی اپنے باطن پر بھی ڈرو مت. اس کو اللہ پاک فرما رہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو حق کو لے حق کو پھینکتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، دماغ نکال دیتے ہیں باطل کا، پیدا ہوا ظاہر، پھر باطل چلا جاتا ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرما دی گئی، پہلے یہ بات بتا دی گئی مشرکین مکہ کو کہ اب یہ حق آ گیا ہے، تمہارا بھیجا نکلنے والا ہے. اور بہت ہی چند دنوں کے اندر اللہ پاک نے سارا انتظام کر دیا، سب نے دیکھ لیا. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، ان سب چیزوں کا جو زمین میں، مالک وہی ہے، ساری اسی کی ملکیت ہے. اس کو حق پہنچتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے فرما برداری پہ لگائے، اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرے. یہ تو آپ تو برداشت کر رہے ہیں اتنا زیادہ، بظاہر یہ اعتراض ہوتا ہے، اس کو برداشت نہیں کہتے، یہ امتحان ہے ان کا. قیامت کے دن اپنے عدم برداشت کو، یعنی سزا دیے جانے کو ظاہر فرما دیں گے. امتحان کے لیے تھوڑے دن ہیں کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، دیکھیں گے تو صحیح کرتا کیا، دیکھیں گے تو صحیح کرتا کیا، کرنے دو اس کو موقع ہے، کتنا اچھلتا ہے اچھل لینے دو، کتنا کودتا ہے کود لینے دو. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ہیں سب وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں. وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے پاس سے مراد جگہ کے اعتبار سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جگہ کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جگہ ہے وہاں پہ کوئی جا کے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جگہ مکان نہیں ہوتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، مقربین مراد ہوتے ہیں. جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نہ تکبر کرتے، نہ ان کو آ رہا تھا، ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تسبیح کرتے رہتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، اور کسی قسم کا گیاپ آنے نہیں دیتے ہیں، فترت آنے نہیں دیتے، لا یفترون کا مطلب ہے جس میں بیچ میں فاصلہ آنے نہیں دیتے، تسلسل کے ساتھ کوئی ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی ہوئے بغیر، خالی ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کی تسبیح چلتی رہتی ہے صبح اور شام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تھکان نہیں ہوتی ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہار نہیں محسوس کرتے. حاملین عرش ہیں، حاملین کرسی ہیں، ملئے اعلیٰ ہیں، محمیین ہیں. امام راضی نے یہ بھی فرمایا کہ امن عندہ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین سے جو باہر ہیں. اب لہو منفی سماوات والارض ومن عندہ لا یستکبرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کے حدود کے باہر جو ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ حاملین عرش ہیں، حاملین کرسی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو دیکھو، ان کی حیثیت دیکھو، ہمارے سامنے ہماری عبادت کرنے میں آر آ رہی ہے، ان کو شرم آ رہی ہے، بے عزتی محسوس کر رہے ہیں، اور جناب والا تکبر کر رہے ہیں، بڑاپن کر رہے ہیں کہ ہم کیوں مانیں. اور ادھر یہ حال ہے کہ آسمان و زمین سے بھی بڑی بڑی ایک ایک مخلوق ہے، آسمان و زمین سے بڑے بڑے ہیں وہ فرشتے، حاملان عرش کرسی، پورے ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک ایک فرشتے کے بیچ میں، مونڈے اور دونوں مونڈوں کے بیچ میں ایسی ہے جیسے کہ تل رکھا ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے ہیں ایک ایک فرشتے. وہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں فطور آنے نہیں دیتے، یعنی گیاپ آنے نہیں دیتے، اور ان کو کوئی عار نہیں ہے اللہ پاک کی بڑائی کو قبول کرنے میں، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے، اور ان کو نہیں ماننے کہاں زیب دیتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے محتاجیوں میں، عیبوں میں، کمزوریوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے توحید کے مضامین کو بیان فرما رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کوئی الہ بنا لیا ہے زمین سے بنا ہوا؟ ام بمانا بل لکھا ہے، بلکہ ان لوگوں کی بےہودگی یہاں تک چلی گئی ہے، مشرکین کی اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والوں کی بےہودگی کا بیان ہے. توحید کے مضامین اب تک تو جو ہے نا رسالت کے نہیں ماننے پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہوئے مضامین بیان فرما رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو نہیں ماننے والوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. فرما رہے کہ بلکہ ان لوگوں نے الہ بنا لیا ہے اور زمین سے بنی ہوئی چیزوں کا بنا لیا ہے، سونے کا بنایا ہو، چاندی کا بنایا ہو، لکڑی کا بنایا ہو، پتھر کا بنایا ہو، مٹی کا بنایا ہو، یا سونے چاندی کو ہی بنا لیا ہو، یا درخت کو بنا لیا ہو، یا پانی کو بنا لیا ہو، یا ان سے پیدا ہوئی سو چیزیں انسانوں کو بنا لیا ہو، جنات کو بنا لیا ہو. کہتے ہیں زمین سے جو چیز بنائی گئی اس کو الہ بنا لیا اللہ کے مقابلے میں، یہ حال کیا ہو، یہ حالت ہے ان لوگوں کی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ زندہ کریں گے، یہ لوگ حشر نشر کریں گے، یہ لوگ حساب دیں گے انسانوں کی زندگیوں کا. اللہ کے علاوہ جس کو الہ انہوں نے بنایا وہ حساب لے گا، وہ دوبارہ زندہ کرے گا کسی کو. ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، یعنی الہ متعدد ہوتے، کئی الہ ہوتے، تو آسمان و زمین ختم ہو جاتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیلوں میں سے بہت ہی طاقتور دلیل شمار کی جاتی ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کسی اور میں الوہیت ہوتی، زمین آسمان کا نظام ہی ختم ہو جاتا. مطلب یہ کہ آسمان زمین بنتے ہی نہیں. موٹی سی بات ہے کہ الہ وہ ہے جو قادر مطلق ہو، مستقل بالارادہ ہو، مستقل بالقوت ہو، اپنی قوت میں مستقل، اپنے ارادے میں مستقل، اور جو چاہے کرنے والا ہو، اس کی مقدور میں ہر چیز ہو، اس کی قدرت میں ہر چیز ہو، کوئی لمٹ نہ ہو، کہ تھوڑی سی عاجزی جو ہے نا خدا کے خلاف میں. اب اگر وہ ہوتا تو ایک آسمان بنانا چاہ رہا، ایک نہیں بنانا چاہ رہا، ایک ایسا بنانا چاہ رہا، ایک ویسا بنانا چاہ رہا، ایک ذرا چھوٹا بنانا چاہ رہا، ایک ذرا بڑا بنانا چاہ رہا، تو کہاں بننے دیتے؟ اگر ایک کا بن گیا دوسرے کا نہیں بنا تو دوسرا خدا نہیں رہا. جس کا بن گیا ظاہر ہے کہ ایک کی چلے گی دوسرے کی نہیں چلے گی، اگر ایک کی چل گئی دوسرے کی نہیں چلی تو پھر دوسرا خدا نہیں ہوا، تو پھر متعدد تو نہیں ہوئے. دونوں کی چلیں الگ الگ منشے کے ساتھ، اختلاف نقیزن ہو جائے، اجتماع نقیزن ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے، اس کا بھی ہو جائے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہلا ہو تو سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ آسمان و زمین ہی ختم ہو جائے، کوئی چیز نہیں رہے گی. تو یہ پورا کا پورا نظام ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور چاند و سورج کا، رات اور دن کے آنے جانے کا، موسموں کے آنے جانے کا، اور جناب والا بہاروں کا، خزانوں کا، اور اسی طریقے سے بارشوں کے برسنے کا، ہواؤں کے چلنے کا، دھوپ کے نکلنے کا، بجھنے، سارا کا جو سارا نظام ہے یہ ایک اللہ چلا رہے پورا، اور وہ ساری کی ساری اللہ پاک کی وحدانیت کی دلیل ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک ہونے کی دلیل ہے، ہر شے ایک ایک چیز. کیونکہ اگر دو ہوں تو وہ چیز نہیں رہ سکتی تھی. ایک چیز پر دو قدرتیں ظاہر نہیں ہو سکتی، ایسے الگ الگ مستقل قدرتیں ظاہر نہیں ہو سکتی، تو ایک ہی ظاہر ہوگی اور ایک ہوگی تو پھر دوسرا خدا رہے گا ہی نہیں. اگر وہ خدا ہے تو وہ رہنے نہیں دے گا اس کو، نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. ذرے سے لے کے خورشید تک، چوٹی سے لے کے جبرائیل تک، عرش سے لے کے فرش تک، جتنی بھی چیزیں، ہر چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو تو آسمان و زمین کا نظام ختم ہو چکا ہو، اکیلا اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے. امی اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو دونوں برباد ہو چکے ہوتے. فسبحان اللہ رب العرش، اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش کا رب ہے، اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے اور تمام شرکا سے، تمام اضداد سے، تمام انداد سے، جو رب العرش ہیں. اور اللہ کی ذات پاک کن چیزوں سے؟ ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی پوجا کرنے والے اللہ کو موصوف کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان سب سے اللہ پاک. لا یسأل عما یفعل، اللہ کی شان وہ ہے کہ سوال نہیں کیا جا سکتا وہ جو وہ کرے. قدرت والے اللہ ہیں، فاعل مختار ہیں، جو بھی وہ کریں گے ان سے سوال نہیں ہو سکتا لما کا، کیوں کیا آپ نے یہ کام کیوں کیا، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا. جو پوچھے جانے کے قابل ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. لا یسأل عما، جو چاہے وہ کرے اسے پوچھا نہیں جا سکتا. جس کو پیدا کرنا چاہے پیدا کرے، جس کو مارنا چاہے مارے، جس کو رسول بنانا چاہے رسول بنائے، جن کو رسول بنانا پسند فرمایا ان کو رسول بنا لیا، جو حکم لگانا چاہے لگا دے، جس کو اچھا بولنا چاہے اچھا بولے، جس کو خراب بولنا چاہے وہ چیز خراب بولے. اللہ تعالیٰ پہ سوال نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جناب والا ان چیزوں کو برا کیوں کہا، آپ نے اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں ہے، اللہ سے ہی پوچھنے کی بات ہے نا. اسلام اللہ کا مذہب ہے، اب اسلام میں ایسا کیوں ہے پوچھنا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں آپ ایسا کیوں کریں، تو کون ہوتا پوچھنے والا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عورتوں نے پوچھا کہ ناپاکی کے دنوں میں جو نماز معاف ہوتی ہے کیوں معاف ہوتی ہے عورتوں سے، تو بی بی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس لیے معاف ہوتی ہے کہ اللہ نے معاف کیا ہے. انہوں نے معاف کر دیا، مرضی ہے ان کی، چاہے معاف کرے چاہے معاف نہ کرے، چاہے کہیں کہ قضا نماز پڑھو، چاہے تو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے اسی حالت میں پڑھو، عذر ہے عذر میں معاف ہے، نہیں معاف کر دیا، مزے کرو اور کیا. کیوں معاف کیا؟ اس لیے کیوں نہیں پڑھنا، اس لیے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا معاف. اسی لیے اسلام میں سوالات نہیں کر، اعتراض کی شکل میں سوال نہیں کرنا کبھی بھی، ایسا کام کیوں ہے اسلام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی کمی کو بتانے والی چیز ہے یہ، کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوگی وہ بندہ اللہ سے نہیں پوچھ سکتا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اور جس بندے کے دل میں عظمت نہیں ہے آج وہ پوچھ رہا ہے ایسا کیوں کیا، کل اللہ میاں جواب دیں گے ٹھیک ٹھاک. جواب نہیں دیں گے اس کیوں کا، بلکہ اس پوچھنے کا جواب دے دیں گے. میں نے سنایا تھا آپ کو اس سے پہلے، ایک آدمی ایک آم کے درخت پہ چڑھ کے دوسرے آدمی کے آم کھانے لگ گیا. وہ آم والا آیا، کہیں گے یہ کیا ہو رہا، کہیں گے تو کون پوچھنے والا، کہیں گے بھائی میرا درخت ہے میں پوچھ رہا ہوں، میرا جھاڑ ہے آم کا یہ. کہنے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی اللہ کا جھاڑ ہے بنا ہوا، آم بھی اللہ میں لگایا، تو تھوڑی پیدا کرا گئے، جیسا میں کھا رہا ہوں تو کون ہوتا پوچھنے والا. اچھا اچھا ابھی بتاتا ہوں. اس کو خوب پیٹ بھر کھانے دیا، جب وہ اتر گیا تو اس کو رسی سے بن دیا، اس کے بعد ایک ڈنڈا لایا، کہنے کہ تو بھی اللہ کا، یہ رسی بھی اللہ کی، یہ ڈنڈا بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، لے اب. پورے آم نکلنے تک مارا اس کو باہر. تو یہ کیوں کا جواب ملے گا، لیکن اس ٹائپ کا ملنے والا ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے اسے پوچھا نہیں جا سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، دوسرے یہ کہ اس سے ایک بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں لما نہیں کرنا کبھی بھی، وائے نہیں کرنا کبھی بھی، ایسا کیوں ہے مصلحت ہے اللہ پاک کی. ارے ہم مصلحت جاننا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، تو کیوں جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ مصلحت نہیں رہی تو آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ اگر وہ مصلحت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ اگر وہ مصلحت بہت معمولی ہے تو چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں کیا؟ یہ وائے کا جو سوال ہوتا ہے یہ علم کے لیے کم ہوتا ہے، بے عزتی کے لیے زیادہ ہوتا ہے، عظمت کی کمی ہے. وائے کا سوال کرنے والے میں دین کی عظمت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وائے کرتا ہے. اللہ کی بڑائی اس کے دماغ میں نہیں ہوتی، اس لیے وائے کرتا ہے. اور غیر مسلم اسی لیے وائے بہت کرتے ہیں. اسلام میں چار شادیاں کیوں؟ اسلام میں غلامی کا تصور کیوں؟ اسلام میں داڑھی کیوں؟ اسلام میں یہ کیوں؟ اسلام میں وہ کیوں؟ کیوں وائے وائے کرتے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی پہچانی نہیں ہے، وہ تو وائے کریں گے ہی کریں گے. آج وائے کریں گے، کل ہائے کریں گے، تو ہوگا بس، اور کچھ بھی نہیں. مسلمان ہو کر تو بالکل نہیں کر سکتا. اللہ پاک یہ فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی شریک ہو تو پوری دنیا اور دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے آسمان و زمینوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے حکم دے اپنے کو، جس چیز اپنے بندوں کو جس چیز کا چاہے پابند فرمائے. ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، لا یسأل عما یفعل، نہیں سوال کیا جا سکتا ان سے جو وہ کریں. وہم یسألون، اور ساروں سے وہ سوال کریں گے، ساری مخلوق اس سے پوچھا جائے گا. اگر انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنایا ہے تو ثبوت دینا پڑے گا کیوں. اگر انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہے تو جواب دینا پڑے گا کیوں کیا. وہ پوچھا جائے، ہر انسان سے پوچھا جائے گا. لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہٹ نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے کل قیامت میں، یہاں تک کہ پانچ چیزوں کا سوال اس سے نہ کر لیا جائے اور وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے. اور وہ چیز بھی ایسی چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ پانچ چھوٹے چھوٹے سے کوشچن ہیں جن کا جواب دے دینا. ان عمر ہی فیما افنا، زندگی کا حساب دے دو، پہلا سوال یہ. کوشچن تو ایک ہی ورڈ کا ہے، زندگی کا حساب دے دو، پوری عمر کا حساب دے دو، جواب کتنا لمبا ہے. کھیلے کوئی؟ پھر عمر کے اندر ایک جوانی آتی ہے، جوانی کا جو امنگوں کا، شباب کا، طاقت کا، قوت کا جو اصل دمانہ تھا، اس کا الگ سے حساب دو، جوانی کا حساب دو. مال کہاں سے کمایا اس کا حساب دے دو، پورا حساب لے کے بیٹھو. اکاؤنٹنٹ کا باوا بھی نہیں کر سکتا ہے آپ، کہاں کہاں سے کمایا، کب کب کمایا، کیسا کمایا، اور کہاں خرچ کیا اس کا حساب دو، اور کتنا علم حاصل کیا اس کا حساب دو، اور اس پر کتنا عمل کیا اس کا حساب دو. ہر سوال اتنا بھاری ہے کہ ایک ایک زندگی چاہیے پورا جواب دینے کی. اور حدیث شریف میں ہے کہ ان چیزوں کے جواب کے بغیر آدم کے بچے کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے، گیا کام. اسی لیے عافیت اس میں ہے کہ جتنی ہو سکتی ہے جدوجہد کر کے بندگی کر لینا، اس میں کمی نہیں کرنا. اس کے بعد ایک ہی چیز آپ سے ہاتھ جوڑ کے مانگنا کہ حساب مت لیجیے. آپ حساب لیے تو گئے، من نوکشا حلقہ. حضور نے فرمایا کہ جس سے حساب کھودا گیا وہ گیا، پکڑا گیا. وہ کون دے گا وہ زندگی کا حساب؟ کون دے گا؟ اسی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے نرمی یہ ہے کہ جو بندہ پوری کوشش کر لے گا اس سے حساب ہی نہیں لیں گے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، بندوں کی پوری رعایت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی نہیں دینا چاہ رہے جنت، اور خود ہی بخشنا نہیں چاہ رہے. کیونکہ اب ایسے سوال کرنے کا تو مطلب یہی ہے نا. ایک وائس صاحب بیان کرنے لگے بعد میں، کیونکہ پل سرات جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جن والا اتنا لمبا برج ہے، اور جو آدمی اس پہ سے جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں جا سکے گا اس پہ سے وہ جہنم میں جائے گا. تو ایک گاؤں والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی جی صاف بول دو کسی کو جنت میں بھیجنا ہی نہیں ہے. موٹی بات تو یہ ہوئی پھر کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے کسی کو جنت میں بھیجنے کا، تبھی تو بال سے زیادہ باریک رکھ دیا ہے اور تلوار سے زیادہ تیز رکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ دینے نہیں چاہ رہے جنت. وہ مولوی جی کو سمجھانے پتا نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اس جاہل کو. تو جو حساب، جو اس کا جس کے ساتھ حساب کھودا گیا، کوشچن کیے گئے، وہ ہلاک ہو گیا. حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نوازش ہے بندوں کے ساتھ میں کہ اپنی سی جو جد و جہد ان کو کرنی ہے اگر انہوں نے کر لی، اللہ پاک حساب ہی نہیں لیں گے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لیں گے. اور آسان حساب کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عرض الحساب، بندے پر خود پیش کیا جائے گا کہ ذرا اس کو دیکھ لو ایک نظر، چونکہ آج ہم کو عدل کا معاملہ کرنا ہے تو تمہارے سامنے تمہاری حقیقت لانی ہے، اس لیے ذرا اس کو دیکھ لو، عرض الحساب، حساب دیکھ لو اپنا بھائی. حالانکہ اللہ پاک کو تو معلوم ہے. اسی بات فرمائیں گے ٹھیک ہے جاؤ، دیکھ لیا نا، وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا، وہ کھڑے ہونے کے حوصلے میں نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ اگر اس میں سے ایک بھی سوال ہو گیا تو پکڑا جاؤں گا میں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ، بخش دیا. تو عرض حساب کرنا ہی علامت ہوگا کہ اس کو بخشنے کا ارادہ کر لیا ہے. سیدھے ہاتھ میں نام عمل دینا ہی علامت ہوگا کہ اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا گیا ہے. پل صراط پر سے گزرنا ہی علامت ہوگا کہ اس کے ساتھ نرمی ہونے والی ہے, ورنہ تو کہاں سے گزر سکتا بندہ. تو ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں, یعنی نرمی نہیں ہے, بہت نرمی ہے اللہ پاک کے پاس, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل سختی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل پوچھ ہی نہیں ہے کوئی. اسے فرما رہے ہیں اللہ پاک, لا یسألو عما یفعل, وہ جو چاہے کرے کوئی سوال نہیں کر سکتا, وہم یسألون, اور ساروں سے سوال کیا جائے گا, ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اصل جس چیز سے ڈرنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, وہ یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کا حساب ہونا ہے, سوال کیا جانا ہے, پوچھا جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے, کیا جواب دوں گا. جس کو اس کا ڈر ہو گیا اور اپنے عمل پر اس کا اثر پڑ گیا, اس کھڑے ہونے کے ڈر کا اثر عمل پر آدمی کے پڑ گیا, اس کا نتیجہ اثر کیسے پڑتا ہے کہ خواہش سے نفس رک جاتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانا ہے. ایک واقعہ حیات صحابہ میں بڑا عجیب اور بہت مؤثر لکھا ہوا ہے, سنا دوں میں آپ کو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک نوجوان آتا تھا. ایک زمانے میں کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک وہ نوجوان نظر نہیں آیا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک بچہ آتا تھا وہ کدھر گیا؟ روزانہ آیا کرتا تھا وہ نوجوان, عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے, مجلس خاص ہوتی تھی, وہ بچہ آتا تھا عشاء کے بعد نہیں آ رہا. ہمیں کہا حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا. کہنے کی بندو خدا کی مجھے بتایا تک نہیں تم لوگوں نے, اس کا انتقال ہو گیا, اس کے گھر جانا چاہیے, تعزیت کرنی چاہیے. تو جناب والا تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر گئے, والد اس کے باہر آئے تو کہنے لگے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں, ہم جنازے میں شرکت کرتے, قبر پہ حاضر ہوتے, دعا کرتے. تو خیر یہ کہ اچھا اب یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہوا, بچہ تو نوجوان تھا. ان کے والد نے جو داستان سنائی تو حضرت عمر رو پڑے, ایسی عجیب داستان تھی. میں حضرت اس کے ساتھ بڑا عجیب قصہ ہوا, کہنے لگے کہ بھائی ہوا کیا؟ کہنے لگے وہ آپ کی مجلس میں آتا تھا, آنے جانے میں ایک عورت کا اس بچے سے تعلق ہو گیا, محبت ہو گئی, تو اس نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا. اب وہ ایک دن, دو دن, چار دن, چھ دن, دس دن, ایک مرتبہ طبیعت چل گئی اس کی بھی, وہ چل پڑا اس کی طرف. لیکن جب وہ اس کی طرف جانے لگا تو وہ لڑکا اس گھر پہ پہنچنے سے پہلے, دروازے میں داخل ہونے سے پہلے بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب بے ہوش ہو کے گر پڑا تو وہ لڑکی بہت پریشان ہوئی, اپنے گھر والوں سے بات بنا کے کہا کہ ایک بچہ جا رہا تھا, یہ گر گیا ہے, اس کو لے جا کے جو ہے نا گھر پہنچا دیا بے ہوشی کی حالت. وہاں گھر پہ جانے کے بعد اس کو ہوش آیا. جب اس کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. کہنے لگے نہیں کچھ تو ہوا, بولو تو صحیح. تو پھر اس نے یہ تفصیل سنائی. تفصیل سناتے ہوئے کہا کہ میں جب وہ دروازے پہ گیا تو مجھے اللہ پاک کی ایک آیت یاد آ گئی, اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. اس بچے نے سنا تو باپ نے یہ پوچھ لیا کہ وہ کون سی آیت تجھے یاد آئی؟ تو اس نے کہا ابا جان رہنے دیجیے. کہنے لگے نہیں بیٹے سناؤ. تو کہا اس نے وہ آیت پڑھی, والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب ان کو شیطان کا اثر ہوتا ہے تو اچانک وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً اللہ پاک کو یاد کرنے لگتے ہیں. تو یہ جو میرے دل میں یہ آیت آئی تو اس آیت کی وجہ سے مجھے بے ہوشی ہوئی. اب یہ آیت پڑھ کے جو اپنے باپ کو سنایا تو وہ اس آیت کی وجہ سے وہ منظر پھر اس کو یاد آ گیا, پھر بے ہوش ہو گیا, اور جو بے ہوش ہو گیا تو انتقالی ہو گیا. یعنی کہ یہ قصہ ہوا اس کے انتقال ہو جانے کا. ہر تمہارا رونے لگے. پھر اس کے بعد میں کہا چلو اس کے ساتھ قبر پہ چلتے ہیں. اس کے پاس قبر پہ جا کے آتے ہیں, دعا کر کے آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوئے, دعا وغیرہ کی, اس کے بعد میں اس آیت کی تلاوت کی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. پھر اس کے بعد فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو دو جنتیں ملتی ہیں, دو جنتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حیات الصحابہ میں, سند کے ساتھ ہے پورا, کہ قبر سے آواز آئی قد آتانی ہما ربی یا عمر، عمر میرے رب نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا فرما دی. قد آتانی ہما ربی یا عمر، مجھے میرے رب نے وہ دونوں جنتیں عطا فرما دی. چونکہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے، سوال کا جواب دینے کا جو ڈر تھا، اس نے مجھے اقدام کرنے سے روک دیا. ہمت میری بڑھ گئی، مجھے دے دیا. حیات الصحابہ میں انتقال کے بعد میں صحابہ کے بات کرنے کے جو واقعات ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. بعض صحابہ نے انتقال کے بعد میں بات کی، صحابہ کے ساتھ جو کرامات پیش آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص، ان کے ساتھ جو خصوصی معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوئے، اجتماعی بھی ہوئے انفرادی بھی ہوئے، اس کی ایک فہرست ہے پوری. اس فہرست کے اندر خود انتقال کے بعد بھی بات کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں، اس میں یہ واقعہ کا ذکر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والے ہیں ہر بندے سے، ہماری زندگی کا حساب ہونے والا ہے، مال کے بارے میں، مال کے خرچ کے بارے میں، اس کے کمانے کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں. جس آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے، وہ آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے صحیح ہو جاتا ہے. اس کو کوئی چیز پکڑنے والی نہیں رہتی، مگر ایک چیز ایسی پکڑنے والی ہوتی ہے کہ کوئی غلطی اس کو کرنے نہیں دیتی. اور جس آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، اس کو کوئی بھی چیز پکڑنے کی کوشش کرے وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے. آج پوری دنیا میں لوگوں کو، انسانوں کو صحیح کرنے کی جتنی چاہے تدبیریں کی جائیں، کسی سے بھی انسان سدھرنے والا نہیں ہے. یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے، لکھ لیا جائے، انسانیت سدھرنے والی نہیں. انسانیت کا سدھار اس پر ہے کہ آخرت کا عقیدہ مستحضر کر دیا جائے، کہ انسانوں کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اٹھائے جانے کے بعد ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ دیکھے گا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، سوال کا جواب دینے کا احساس آدمی کو مال میں محتاط بنا دیتا ہے کہ وہ میں کسی کا حق میں لوں، چاہے میرا حق چلا جائے لیکن میں کسی کا حق میرے ذمے نہ رہے. حقوق میں ماں باپ کے ساتھ میں اپنا حق ادا کر دوں ماں باپ کے ساتھ، چاہے ماں باپ میرے حق کو ادا کریں یا نہ کریں. میاں بیوی میں میں اپنے حق کو ادا کر دوں جو اپنے شوہر کے ساتھ ہے، چاہے شوہر میرا حق ادا کرے یا نہ کرے. شوہر سوچے کہ میں اپنا جو حق ہے وہ ادا کر دوں، چاہے بیوی میرا حق ادا کرے، کیوں؟ پوچھا جانے والا ہے. دوست دوست کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، رشتے دار کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کے ساتھ، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، ساری چیزوں میں، دوستیوں میں، دشمنیوں میں، موافقتوں میں، مخالفتوں میں، سب چیزوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ عمل کرنے سے پہلے اگر اتنا مراقبہ آ جائے ہم کو کہ بھئی یہ اس بارے میں سوال ہوگا تو میں اللہ پاک کو یہ جواب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتا ہوں تو جان دو کس طرح. اللہ پاک فرما رہے لا یسأل عما یفعل، نہیں سوال کیا جا سکتا اللہ سے، جو بھی وہ کرے گا کرے. وہم یسألون، اور سارے لوگ پوچھے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سب سے پوچھنے والا ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور الہ بنا لیا لوگوں نے؟ ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ثبوت پیش کرو، کس بنیاد پر تم نے میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے، پرستش کے قابل بنایا ہے، پرستش کا مستحق سمجھا ہے؟ بتاؤ. قل ہاتھو برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، یہ جو میرے ساتھ ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان کے حالات ہیں، اور جو مجھ سے پہلے ہیں ان کا تذکرہ اور ان کے حالات ہیں، یعنی پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے بھی حالات تمہارے سامنے ہیں، اور اس وقت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان کے بھی حالات تمہارے سامنے. اس آیت کے اس جملے کے بہت سے ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے جو میں نے کیا ہے، اور ایک مشہور ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر ہے میرے ساتھ کا، یعنی قرآن پاک، اس میں بھی یہی مضمون ہے، وذکر من قبلی، اور یہ ذکر ہے ان کتابوں کا جو مجھ سے پہلے ہیں، یعنی تورات اور زبور اور انجیل کا. تورات، زبور، انجیل، قرآن، سارے کتابوں میں، تمام آسمانی صحیفوں میں، سب جگہ پر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہی مضمون ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور کوئی دوسرا مضمون کبھی بھی نہیں ہوا. تورات اور انجیل اور زبور اگرچہ کہ محرف ہیں، تحریف ان میں ہو چکی ہے، لیکن قرآن پاک میں جو مضامین ہیں اگر اس میں بھی وہی مضامین ہیں تو اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ اس میں وہ بات حق موجود ہے، ابھی بدلی ہوئی نہیں ہے. اس قرآن پاک کو ٹیلی نہیں کیا جائے گا تورات اور انجیل اور زبور سے، قرآن پاک سے ٹیلی کیا جائے گا تورات، زبور اور انجیل کو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو جس میں تبدیلی نہیں ہوئی وہ اتھینٹک ہے، وہ معتبر ہے، اس کے ذریعے سے جانچا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا جا سکتا ہے کسی کتاب میں بھی نہیں، بدلی ہوئی کتابوں میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہی لکھا ہوا، یعنی یہ حصہ نہیں بدلا. ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بلکہ ان میں اکثر ایسے ہیں کہ وہ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں اور وہ اعراض کیے ہوئے ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر میں. اللہ نے یہی وحی بھیجی ہے اپنے رسولوں کی طرف کہ بس میں ہوں، یعنی رسول بھیجنے والے جو ہے اللہ کی ذات، میں اللہ کے میں ہی الہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہی ہم نے وحی بھیجی، فاعبدون، اور میری عبادت کرو. وقال اتخذ الرحمن ولدا، پھر شرک کرنے کی بھی بہت سی صورتیں ہوئی، اللہ کا الہ بنانے کی، اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنانے کی کئی صورتیں ہوئی. اس میں سے ایک یہ بھی ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا لڑکا بنا لیا ہے، رحمان کو بیٹا ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بھی الہ بنا نہیں ہے، کیونکہ بیٹا تو شریک ہوتا ہی ہے، بیٹا تو ذات میں برابر کے شریک ہوتا ہے. بل عباد مکرمون، جن کو بیٹا سمجھتے ہیں وہ بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مکرم اور معزز بندے ہیں، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں. وہ خود بھی عبد تھے، وہ خود بھی عبادت کرتے تھے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سابق نہیں ہو، آگے نہیں ہوتے. اللہ کے بولنے سے پہلے کچھ بول دے رہے ہیں، اللہ پاک کے بولنے کے بعد بھی اس کے اوپر کچھ بول دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرتے. اور اللہ پاک کے حکم کو پر عمل کرنے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ پاک جانتے ہیں ان سب کو جو ان کے سامنے ہے، اس سب کو جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور نہیں سفارش کریں گے یہ اللہ کے محبوب بندے مگر انہی کی جن سے اللہ راضی ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جن کے بارے میں جانتے ہوں گے، انہی کے لیے سفارش بھی کریں گے. شفاعت تو ہوگی اللہ کے محبوب بندوں کی، لیکن وہ شفاعت ان کی اختیاری نہیں ہوگی، وہ ہماری مرضی پر ہوگی کہ ان کو اختیار دیا جائے گا کہ کن کی تم شفاعت کر سکتے ہو. اور وہ بتا دیا گیا وحی کے ذریعے سے کہ ایمان والوں کی کر سکتے، بے ایمانوں کی نہیں کر سکتے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. جو اللہ کے محبوب سے محبوب ترین بندے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہیں، خود حضور نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا ہوں. جو جتنا اللہ کا عارف، اللہ کو جاننے والا، وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت کرنے والا. جو حاملین عرش ہے، حاملین کرسی ہیں، اللہ پاک کو جاننے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو بھی ان میں سے کہے گا کہ میں اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، جو بھی کہے گا کہ میں بھی الہ ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو اس کو سیدھا جہنم میں پہنچا دیں گے ہم، چاہے بلا سے کوئی ہو. کیسا شاہانہ کلام ہے، یعنی کیسی بڑی بات ہے. کسی کا رعب نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کا تأثر نہیں، کسی کا لحاظ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، کوئی بھی کہے گا کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے علاوہ، فذلک نجزیہ جہنم، تو سیدھا جہنم رسید کر دوں گا. کذلک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں، ظالموں کی سزا یہی ہے ہمارے پاس، اعلان فرما دیا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الہ ہے، وہی لائق عبادت ہیں، وہی لائق محبت ہیں، وہی لائق عقیدت ہیں، وہی لائق قربانی ہیں، اور انہی کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، رسول کو ماننا ہے. پہلے رسالت کا مضمون چلا کہ رسول کو مانو ہمانے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا مضمون آ گیا کہ اللہ ہی اکیلے الہ ہے. تو رسول کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، ان دونوں کی بنیاد پر آخرت کو سنوارنا ہے. اور یہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ غفلت میں ہیں، تو غفلت سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا جیسے ماننا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کی الوہیت کو سمجھایا کہ سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے مولا کریم، ہماری توحید کے اندر کمال پیدا فرما دیجئے، ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجئے، کامل ایمان نصیب فرما دیجئے، کامل توحید نصیب فرما دیجئے، کامل توکل نصیب فرما دیجئے، کامل اخلاص نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ، اے مولا، جہنم کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اے اللہ، کھڑے ہونے کے وقت میں پروردگار ہماری عزت بچا لیجئے، اور اے اللہ، ہم سے آسان حساب لے لیجئے. اے مولا کریم، ہم سے سوال مت فرمائیے، اگر آپ نے ہم سے سوال فرما لیا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے نام اعمال دائے ہاتھ میں نصیب فرما دیجئے، ہم کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دیجئے، ہمیں پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجئے۔ اے مولا، قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، حضور کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، اپنے عرش کا مبارک سایہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اے مولا، آخرت کی ہر گھاٹی میں، اے اللہ، قبر کی ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے۔ قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائیے۔ یا اللہ، اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، فتنوں کے دور میں ہماری فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اللہ، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ یا اللہ، عقیدوں کے ہوں کہ علم کے ہوں، عبادتوں کے ہوں کہ معاملات کے ہوں، معاشرت کے ہوں کہ تہذیب کے ہوں، ثقافت کے ہوں، تمام فتنوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہماری دستگیری فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح علم نصیب فرمائیے، صحیح عمل نصیب فرمائیے، صحیح عمل کی ہمت عطا فرمائیے، صحیح عمل کی عادت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے کرم سے ہمیں پوری فرما دیجئے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے حالات کو سنوار دیجئے، بنا دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، مولا کریم، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، ہم جس طرح کی پریشانی میں، ہم میں سے جو بھی بھائی یا بہن ہیں، اس کی پریشانی کو محض اپنے کرم سے دور فرما دیجئے۔ مولا، آپ ہی ہیں جن کے سامنے آدمی ماتھا رگڑتا ہے، آپ ہی ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ساری مخلوق آپ کی ہے، سب آپ کے سامنے سر نگو ہیں۔ اے اللہ، سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ، سب آپ کی مخلوق ہے، سب آپ کے محتاج ہیں، ہم بھی آپ کے محتاج ہیں، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو امن و راحت کا ذریعہ فرما دیجئے، سکون اور چین اور اطمینان نصیب فرما دیجئے گھروں میں۔ اے اللہ، گھروں کو، اے اللہ، گھروں میں چھوٹے بڑوں کی قدروں کو زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپس میں پیار محبت کو زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر قسم کے اختلاف اور انتشار کو ختم فرمائیے، نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جو دین کا کام آپ ہم سے لے رہے مولا، وہ محض آپ کی توفیق سے ہے، اے اللہ، اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، جو ادارے چل رہے ہیں اپنے فضل سے، اے اللہ، ان کو آپ محض اپنے فضل سے اس کے اندر انتظامی آسانیاں فرما دیجئے، اخراجات کی آسانیاں فرما دیجئے، سہولتیں عطا فرمائیے، ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، دشمنوں سے، حاسدوں سے مولا سب چیزوں سے بچائیے۔ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔